وإرضاه واحد، مقداره أهله وماله وعمله، خيره أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه.
الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. هذا عبد الله بن مسعود ولي رواد ورواد هذا أنس رضي الله صلى الله عليه وسلم فرمايا يتبع الميت ثلاثة، تین چیزیں میت کی اتباع کرتے یعنی ان کے پیچھے پیچھے. یہ ایام جاہلیت میں تھا کہ مال کو بھی لے جاتے تھے، آج کل عزیز اور قریب رشتہ دار وغیرہ وہ جاتے ہیں اور اس کے اعمال بھی ساتھ میں جاتے ہیں، اور اعمال نظر نہیں آتے، بد یا اچھے اعمال یہ بھی سب ساتھ میں جاتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے. تو تین چیزیں میت کے پیچھے چلتی ہیں، فیرج و اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى وَمَعَهُ واحد، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائے، پھر اس کی تشریح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، کہ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے گھر والے، خاندان والے. جیسے آج بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر سب اپنے رشتہ دار وغیرہ جمع ہوتے ہیں، ان کو قبرستان تک لے جاتے ہیں، دفناتے ہیں، جس کو ہمارے شیخ نے بہت پیارے انداز سے فرمایا کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو، شکریہ، اب ہم تنہا ہی اس منزل سے آگے چلے جائیں گے. جیسے کہ آدمی نے اپنے کوئی مہمان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا، اور بہت سے ایئرپورٹ میں ایسا ہے کہ باہر کے لوگ جو مسافر نہیں ہیں وہ ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے اندر بھی نہیں جا سکتے، اور جہاں جا سکتے وہ وہاں تک جا سکتے جہاں چیک ان ہو، اس کے بعد جہاں سیکیورٹی ہوتی ہے اور امیگریشن، وہاں دوسرے لوگ نہیں جا سکتے. تو ایسے ہی میت کو پہنچانے والے وہ قبرستان تک پہنچاتے ہیں، پھر آگے جو قبر میں امیگریشن کا معاملہ ہوگا، ایمان کے سوالات ہوں گے وغیرہ، وہ وہاں تک نہیں جا سکتے. تو انہوں نے وہاں تک پہنچایا، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب ہم آگے اس منزل سے تنہا ہی چلے جائیں گے. تو اس کے گھر والے بھی جاتے ہیں، وہ مالہ، پہلے زمانے میں اس کا مال بھی ساتھ میں لے جاتے تھے. تو اب تو مال اگر لے جائے تو کتنا خطرہ ہوگا، کتنی چوریاں ہوگی، کیا کچھ نہیں ہوگا اگر مال کو بھی ساتھ میں لے جائے. وعمله، اور اس کے اعمال بھی ساتھ میں جاتے ہیں. فیرج اہلہ ومالہ، پھر اہلہ ومالہ، پھر لوٹ آتے ہیں اس کے گھر والے، وہ سب چلے آتے ہیں، اور اس کا مال بھی لوٹ آتا ہے، وہ پھر واپس لے جاتے ہیں، پھر تقسیم شروع ہوتا ہے، میراث اس میں جاری ہوتا ہے، مطلب کہ پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اور اس کو بھی ہمارے شیخ نے بہت پیارے انداز سے فرمایا کہ دبا کر قبر میں سب چل دیے، نہ سلام نہ دعا. پہلے ایسا ہوتا تھا، مثلا باپ گھر میں ہوتا ہے، ان کے بچے ملنے کو آتے ہیں، وہ پھر جب جاتے تو سلام کرتے، کہتے دعا کرنا ہمارے لیے، لیکن جب دفنا دیا اب سب چلے گئے، نہ کوئی سلام بھی کرتا ہے، نہ کوئی کہتا ہمارے لیے دعا کرنا. اب تھوڑی دیر میں دنیا کیا سے کیا بدل گئی، اب تھوڑی دیر ہوئی آدمی مر گیا، دفنا دیا، اب پورا قصہ بدل گیا. تو یہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ گھر والوں کو خوش کرنے کی کتنی فکر ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے گھر میں تو سب کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جیسے پہلے زمانے ہندوستان میں بھنگی جو ہوتا تھا، جو ٹوائلٹ کو صاف کرنے والا، اس کو بھی اس موقع پر خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، ہر آدمی کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، شادی آ رہی گھر میں بیٹی بیٹا کا، تو ان کو بھی خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے. اگر ناراض کرنے کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول، اللہ نے وہ خوشی کا موقع دیا شادی کا، ایک بہت بڑی عبادت بھی، ایک بہت خوشی کی بات بھی، لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ہمیں مبارک چیز ملی، شادی وہ کوئی بھی اور چیز، لیکن پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے، سب دوسرے لوگ کو خوش کرتے ہیں. ایک آدمی تھے، جب ہم پڑھتے تھے وہاں کے ایک استاد تھے، تو وہ ان کی خدمت کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا، وہ کار گاڑی نہیں چلاتے تھے، تو مجھے کہا کہ ان کے لیے ڈرائیونگ کرنا. تو سب میں ہم کے اور مشہور تھے کہ بہت کنجوس آدمی، لیکن وہ شادی کے موقع پر جتنے لائٹس گھر میں کہا سب لائٹ کو جلاؤ، کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس موقع پر آدمی ہر چیز کرتا ہے، کنجوس سے کنجوس آدمی، لیکن وہ بھی اس وقت خرچ کرتا ہے. لیکن خرچ سب کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے میں، پوری دنیا کو خوش کرنے میں، اور اپنے اعمال جو کام آئیں گے اس کی فکر نہیں، دوسروں کی فکر، گھر والوں کی فکر، پیسوں کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا ہے، اور عمل کے لیے کوئی فکر نہیں. نماز قضا جماعت کیا، نمازوں کو قضا کر دیتے مال کمانے کے خاطر، اور حرام بھی کماتا ہے اس کی بھی فکر نہیں کرتا ہے. تو مال کے خاطر، گھر والوں کے خاطر، مال جمع کرنے میں، گھر والوں کو خوش کرنے میں آدمی کیا کچھ نہیں کرتا ہے، اور وہ واپس چلے آتے ہیں، اس کو قبر میں کوئی نفع نہیں، نہ گھر والے وہاں جا سکتے نہ اس کا مال وہاں اس کو کوئی کام آ سکتا ہے. چائنیز لوگوں میں بھی یہ تھا کہ وہ مال کو بھی لے جاتے اور مال کو ساتھ میں دفن بھی کر دیتے تھے اس کے. تو ایک آدمی جو ذرا چالاک تھا، اس نے کہا کہ وہ سب مال مجھے دے دو اور میں اس کے بدلے میں چیک رکھتا ہوں، یعنی چیک اتنا جتنا کا وہ مال ہے چیک رکھتا ہوں اور مال کیش جو ہے مجھے دے دو. تو اگر وہ ایسے بھی کرے یا مال چھوڑ بھی دے، کیا کام آ سکتے، مال کچھ کام میں نہیں آ سکتا ہے. ایک آدمی مدراس، جنوب ہند، ساؤتھ انڈیا میں، کسی نے ان کو سپر مارکیٹ میں دیکھا کہ ان کے گردن سے ایک چھوٹی سی وہ پیالہ تھا اور اس میں اس کا ہاتھ اس نے رکھا. تو پوچھا یہ کیا، تو کہا کہ تو نے مجھے یہاں سپر مارکیٹ میں پوچھا، اس کے پیچھے تو بہت لمبا قصہ ہے، یہاں میں کیسے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. آپ میرے گھر آئے، انہوں نے وقت طے کیا، چائے پر ان کو دعوت دی. جب وہ آئے تو انہوں نے سنایا کہ وہ وکیل تھے اور وہ تیسرے منزل پر ان کی دفتر تھی، تو وہ اترتے تھے وہاں دفتر سے، تو روز آنا دیکھتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے اور نابینا، اور وہ کہتا دو روٹی کھلا دو، اللہ تمہارا بھلا کر دے، یعنی دو روٹی کے پیسوں مجھے دے دو، بھیک مانگتا تھا. اور جب وہ اندازہ لگاتا تھا کہ وہ آدمی اب آگے چلا گیا، اب میری آواز وہ نہیں سن سکتا، تو پھر شروع کر دیتا تھا، دو روٹی کھلا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے، ایک غریب کا پیٹ بھرے گا، اور اس طریقے سے وہ بھیک مانگتا تھا. تو انہوں نے سوچا یہ آدمی روز آنا پابندی سے 9 بجے صبح 5 بجے شام تک، یعنی اس کے اوقات بھی دفتر کے بالکل مقرر، کہ یہ آدمی اتنا کماتا ہے کیا کرتا ہے یہ پیسوں سے. تو ایک دن ان کے پیچھے پیچھے چلے، جب وہ اس نے پورا اپنا کام پورا کیا، کمایا پورا دن کا، تو وہ ان کے پیچھے چلے تو دیکھے کہ وہ شہر سے باہر جنگل میں جاتا ہے، وہاں ایک جھونپڑی تھی، جھونپڑی میں وہ اندر داخل ہوا، یہ باہر سے دیکھتا رہا، تو نیچے جو ہے ایسے ہی جھالی فالس، وہ جو اوپر کا حصہ تھا وہ کھولا اور نیچے اس کی تجوری تھی، اور سب اس کے پیسے بہت ہی سلیقے سے اس نے رکھا، یعنی جتنے نوٹ، بڑے نوٹ یہاں، چھوٹے نوٹ وہاں، پیسے وغیرہ سب اس نے وہ برابر اس کو رکھا، پھر بند کر دیا. پھر اگلے دن جب یہ آیا یہاں بھیک مانگنے کو، اپنے کام پہ آیا، تو یہ وکیل وہاں گیا اور اس کے سب پیسے وہاں سے نکال دیے. اور جب رات کو یہ سب گیا، یہ پھر اس کے پیچھے، جو اس نے دیکھا میرے سب پیسے چوری ہو گئے، میرے جتنے پیسے تھے وہ سب چوری ہو گئے، تو پھر اس نے بد دعائی دینی شروع کی کہ اللہ غرق کرے, اللہ تعالی لعنت کرے اس آدمی پر جس نے میرے پیسے کچھ چورے. تو وہ آدمی تھے وہاں, انہوں نے کہا میں نے لیے اور آپ کے پیسے میرے پاس محفوظ ہے, آپ کیوں یہ تکلیف کرتے ہو؟ آپ میرے گھر آئے, میں آپ کو کمرہ دیتا ہوں رہنے کو اور آپ وہاں آرام سے رہے, کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں, رہنے کے سب انتظام میں کرتا ہوں, آپ یہ تکلیف نہ کریں. تو اس نے منظور کیا. وہاں گئے تو انہوں نے کہا تمہارے پیسے تو میرے پاس جمع, اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس تو رہوں گا لیکن میرا جو کام ہے, پیشہ جو ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں, یعنی ابھی تک مجھے بھیک تو مانگنی ہی ہے. یعنی آدمی کبھی یہ بھیک مانگنا, کبھی پیسوں کمانا اس کی ضرورت نہیں, لیکن اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے ہیں, اتنا وہ اس میں منہمک ہوتا ہے. مثلا کتنے لوگ برہے ہو گئے, ان کے بچے سب دکان سنبھالتے ہیں, اب ان کو دکان جانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتے, ان کو تو جانا ہی پڑتا ہے. وہ ایسے اس میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں, حالانکہ اب دنیا سے ریٹائرڈ ہونا چاہے اور آخرت میں ہائیڈ ہونا چاہے, مسجد میں بیٹھے عبادت کرے, کوئی مرکز تبلیغی میں جائے وہاں خدمت کرے, کوئی خانقاہ میں جائے, کوئی بس اب اللہ اللہ کرے, دین کو آخری عمر اللہ کے یاد میں وہ صرف کرے, لیکن وہ نہیں ان سے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا میں بھیک تو مانگوں گا. کہا ٹھیک ہے, وہ تمہارے پیسے میں جمع رکھوں گا, میں وہ پیسوں کے ساتھ کیا کروں جب تم مر جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ دفن کر دینا, یہ میری کمائی میرے ساتھ. کہا کیا کام آئیں گے؟ کہا اس کی فکر آپ نہ کریں, میرے ساتھ دفن کر دینا. تو ایسے ہی کیا. اور اس نے کہا کہ یہ پیسے میں کوئی بیواؤں کو دوں, ان کی خدمت کرو. کہا میں نے ان کو بیوہ کیا, جس نے ان کو بیوہ کیا وہ ان کو سنبھالے, یعنی اللہ نے ان کو بیوہ کیا, اللہ ان کو. تو کہا کوئی یتیموں کو دو. کہ میں نے ان کو یتیم کیا, اور جس نے ان کو یتیم کیا وہ ان کو سنبھالے, مدرسہ مسجد وہ میرے ہیں, وہ جس کے ہے وہ سنبھالے, میرے پیسے تو میرے ساتھ رکھنا قبر میں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. اور اس درمیان میں انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی اور ان کو قسط وار انسٹالمنٹس پیسے دینے تھے, کچھ دو تین انسٹالمنٹ دیے. پھر ان کے وہ تکلیف میں آئے پیسوں کے اعتبار سے, تو انہوں نے سوچا وہاں تو سب وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, میں جا کے وہ لے لوں اور ادا کر دوں, پھر میں واپس رکھوں گا. تو جہاں وہ گئے اور وہ ایک سکہ کو ہاتھ لگایا تو اتنا ان کو شاک, الیکٹرک شاک لگا کہ پورا جسم میں اس کا اثر آیا, اور ان کی انگلیاں میں ہمیشہ کے لیے وہ تھا. اس لیے وہ پانی میں چھوٹے پیالے میں اپنی انگلی رکھتا تھا تاکہ اس سے کچھ آرام ملے, ہر وقت یہی ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ پیسے آدمی کا قبر میں کوئی رکھ بھی چھوڑے تو ابھی کوئی کام آنے والے نہیں, اور وہ اکثر تو یہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے قبر میں, واپس چلا جاتا پیسہ. گھر والے سب بیوی کتنی محبت کرتی, کتنے پاس اپنے لیتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اب وہ بھی ساتھ قبر میں نہیں آئے گی, صرف عمل کام آئیں گے. ہوشیار عقل مند آدمی وہی ہے جو عمل سے کام لے اور عمل سے کرے, اور وہی اس کو کام آئیں گے اچھے عامہ. جی
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري.
جي حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عنہم فرماتے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, جیسے کئی بار میں پہلے بتا چکا کہ اس طریقے سے بیان کرنا, اور یہ سب مجلس میں ہوتا تھا. تو مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا, ایکم مال وارث احب الیہ من مالی, کون ہے تم میں سے کہ اس کے وارث کا مال اس کو زیادہ پسند ہو اس کے خود کے مال سے. وارث کا مال جیسے تمہارے بیٹے ہیں وغیرہ, ان کا بھی مال ہوتا ہے, لیکن اپنا مال آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی چوری ہو گئی اور اپنا مال بچ گیا, بیٹوں کا مال صحیح وہ چوری ہو گیا, آدمی افسوس کرتا ہے, لیکن دل میں سوچتا ہے یا بعد میں سوچتا ہے میرا مال تو بچ گیا. وہ دوسرے وہ کہتا ہے کہ بہت مجھے افسوس ہوا تمہارے مال چوری ہو گئے, تمہاری گاڑی چوری ہو گئی. اپنی گاڑی کو جا کے دیکھتا ہے میری گاڑی تو سلامت ہے, یا خدا نخواستہ آگ لگ گئی یا کچھ بچوں نے گاڑیوں کو سکریچ کیا, اور وہ دیکھتا ہے کہ میری گاڑی تو بچ گئی. وہ افسوس کرتا ہے بیٹے کی گاڑی, بھائی کی گاڑی, باپ کی گاڑی, لیکن میری گاڑی بچ گئی. اس پر وہ خوشی کرتا ہے دل میں, ظاہر نہیں کرتا ہے دل میں وہ کہ میری گاڑی تو بچ گئی, میرے پیسے بچ گئے. تو یہ ایک حقیقت ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کا زبان اور ان کا دل ایک ہی تھا, ان کوئی فرق نہیں تھا ان کے زبان اور دل میں. آج منافقت بہت عام ہو گئی, آدمی زبان سے کیا کہتا ہے اور دل میں کیا چھپاتا ہے, بہت منافقت عام ہو گئی. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک خاص بات, صحابہ دل کے بہت صاف تھے, تو انہوں نے صاف بتا دیا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثه, کہ اس کا مال اس کو زیادہ پسند ہے اس کے وارث کے مال سے. ظاہر ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ ایک وہ برہی نانی جو ہے اس کی نواسی بیمار ہوئی, تو بہت بیمار ہو گئی. تو پھر جو نانی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر موت لکھی ہی ہے اور کسی کی جان لینی ہی ہے تو میری جان لینا, میری نواسی کی جان مت لینا. تو ایسے آدمی کہتا ہے. اور رات کو جیسے کہ ہندوستان میں پہلے, اب بھی بہت دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گائے وغیرہ بیل وہ گھر کے ایک حصے میں کونے میں رکھتے ہیں, تو وہ کھانے کو گیا اور بالٹی میں منہ رکھا اور بالٹی اسے چمٹ گیا, اس کے منہ پہ آ گیا. تو اب یہ پریشان ہوا, اب وہاں اس کی جگہ سے نکل کے پورے گھر میں گم رہا ہے. اب آدھی رات کو نانی نے دیکھا کہ یہ جانور, اس کو معلوم نہیں تھا جانور یہ, اس کا بالٹی اس کے منہ کے اوپر اور یہ سیدھے اس کے طرف آ رہا تھا, تو وہ سمجھے کہ ملک الموت ہے. تو اس نے کہا کہ میں مریض نہیں ہوں, مریض اس بستر پہ ہے. اب تک تو دعا کرتی تھی کہ میری جان جائے, لیکن جب موت پر جان پر بات آ گئی, موت کی بات, تو اس نے کہا مریض وہاں پر پری ہوئی ہے. تو ایسے آدمی کہتا ہے کہ مجھے مرد بیوی شوہر سے کہتا ہے, شوہر بیوی سے کہتا ہے تم مجھ سے اپنے سے بھی زیادہ پیارے ہو. لیکن کوئی مسئلہ آتا ہو تو پھر پتا چلتا ہے, مثلا اللہ حفاظت میں رکھے گھر میں آگ لگ جاتی ہے, تو آدمی سب سے زیادہ پہلے اپنی فکر کرتا ہے, اپنی بچی, اپنی اولاد, اپنی بیوی. جب باہر جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی تو اندر رہ گئی, میرے بچے اندر رہ گئے. دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا, ہم نہیں تھے ہم سے پہلے, لیکن جب ہم گئے تو اس کے نشانات ابھی ہر جگہ موجود تھے بلڈنگوں میں سب. بہرحال ہمارے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ جو بہت ضعیف تھے, جب یہ زلزلہ کچھ سیکنڈ کے لیے, دو تین سیکنڈ کے لیے آیا, اور طلبہ دیوبند میں جب ہم پڑھتے تھے سب اکثر جو ہے شادی شدہ ہوتے اور اکثر جو ہے خود شیخ الحدیث ہوتے, اپنے اپنی جگہوں پر پڑھاتے تھے, پھر پڑھنے کو آتے, پھر ان کو وہ قیمت معلوم ہوتی تھی پڑھائی کی اور پھر ان کو بات سمجھ میں آتی تھی. تو یہ سب طلبہ بھاگ گئے دار الحدیث سے, باہر چلے گئے. جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا پھر ان کو احساس ہوا ہم تو سب بھاگے, اور ہماری شیخ الحدیث ہمارے استاد کو جن سے ہم اتنی محبت کی باتیں کہتے کہ ہماری جان آپ پر فدا اور اللہ جان لینی ہو اور آپ کی جان لینے سے اللہ ہماری جان لے لے, لیکن جب یہ واقعہ ہوا سب بھول گئے اور بھاگے, روتے ہوئے آئے. دیکھا کہ شیخ الحدیث سجدہ میں, تخت کے اوپر سجدہ میں تھے, اور انہوں نے بہت افسوس ندامت کی اور بہت معافی مانگے. حضرت نے فرمایا یہ ایسا ہی معاملہ, اور آیت پر ہی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی, قیامت کے روز بھی ایسا ہی ہوگا, ہر آدمی دوسرا سے بھاگے گا. ہر آدمی اپنی جان عزیز ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے دوسرے کی جان سے, اگرچہ وہ جتنا بھی کہے, بیوی کو کہے, ماں باپ کو کہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دل کے صاف تھے, انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے اپنے سے, اپنی جان سے زیادہ محبت ہے بنسبت آپ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر پھر آپ کا ایمان ابھی بنا نہیں,
مومن کا ایمان ایسا ہونا چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ محبوب ہو. لیکن یہ کہا، ہم تو دشمنوں کے طریقے کو اپناتے، اس پر فخر بھی کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ایسے محبت ہونی چاہے. تو صحابہ صاف بتا دیا کہ ہمیں تو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فإن ماله ما قدم، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا، ومال وارثه ما اخر، اور وارث کا مال وہ ہے جو تم نے پیچھے چھوڑا. جو دنیا میں پیچھے رہ جائے گا اس میں میراث جاری ہوگا، پھر اپنے اولاد کو، اپنے دوسرے لوگوں کو اس میں سے پیسے ملیں گے. اور تمہارا مال وہ ہے، اگر تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہو تو آخرت میں بھیج دو، وہ تمہارا مال ہے. جو آخرت میں بھیجا وہی اپنا مال ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے، اپنا مال نہیں ہے. تو اگر تم سچے ہو کہ اپنے مال سے تمہیں زیادہ محبت ہے تو آخرت میں بھیج دو. جس کو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا، جب آدمی اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے پیسہ، تو اس نے کچھ نہیں دیا، اس نے صرف اتنا کیا کہ اپنے ایک اکاؤنٹ سے اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں اس نے ٹرانسفر کیا، دنیا کے اکاؤنٹ میں سے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس نے ٹرانسفر کیا. اور اس ٹرانسفر کرنے میں اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنے طلبہ حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، کتنے بیواؤں کا کام ہوتا ہے، کتنے کنویں کھودے جاتے ہیں، کتنے غریبوں غریب پروری ہوتی ہے، یہ سب کام ہوتا ہے. اور وہ پیسے اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے آخرت میں. تو جس کے پاس عقل ہو وہ وہاں کے لیے تیاری کرتا ہے. جیسے آدمی سنا کہ سعودیہ میں، دبئی میں وہاں ملازمتیں ملتی ہیں، بہت پیسے ملتے ہیں، تو وہاں جا کے کام کرتا ہے. اور عقل مند آدمی جو گھر جو ہے واپس پیسے وہ یہاں بھیجتا ہے تاکہ اس کے لیے اچھا مکان بنایا جاوے، اس کے اندر اچھے فرنیچر وغیرہ سب اس کو سجایا جاوے. اور بے وقوف آدمی اپنے سب پیسے وہیں ختم کر دیتا ہے. جب وہ سب ملازمت کی 5 سال 10 سال واپس آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، یہاں بھی کوئی تیاری نہیں. تو ایسے اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بھیجا. جو آدمی وہاں کا مکان بناتا ہے، وہاں کی تیاری کرتا ہے، اور یہاں دنیا کے اعتبار سے جتنا کم ہو اتنا یہاں ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے، باقی سب وہاں بھیجتا ہے، اور وہاں سب کو جانا ہے قبر میں، آخرت میں. جس نے وہاں سب اپنے آگے بھیج دیا وہ آدمی کامیاب ہے. یوں آتا ہے کہ ایک آدمی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ بہت ہی سادی زندگی، اساسے سامان جو ہے گھر کا سامان ضرورت کے مطابق بھی نہیں، بہت کم. تو بہت افسوس کیا کہ اللہ کے رسول کے صحابی اور تم اس قدر یعنی وہ تکلیف میں رہتے ہو، کوئی بنیادی چیزیں بھی نہیں آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا، اصل میرے پاس 2 گھر ہے، جو بھی مجھے ملتا ہے میں دوسرے گھر میں پہنچا دیتا ہے. تو آدمی کو اور تعجب ہوا، ایک طرف پہلے تو یہ تعجب کہ کچھ بھی نہیں، اب یہاں تک کہ اتنا دنیا دار آدمی کے 2 مکان لے کے بیٹھے ہیں، ایک مکان کافی آدمی کے لیے، کیا دوسرا مکان. تو انہوں نے سمجھایا، میرا دوسرا مکان آخرت کا ہے، جو بھی مجھے ملتا ہے وہ غریبوں کو دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ میرا مکان وہاں بناتا ہے، وہاں سجاتے اللہ میرا مکان. تو عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، وہ اپنا کچھ کرتا ہے ضرورت کے مطابق، اور غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور دین کا بھی خیال رکھتا ہے، سب آخرت میں بھیجتا ہے. یہ آدمی جب وہاں پہنچے گا تو سب کچھ، اور کتنا افسوس ہوگا اس آدمی پر جس نے سب پیچھے چھوڑ دیا، اور مرنا تو ہے ہی، اور اپنا سب پوری زندگی کی کمائی یہاں پیچھے چھوڑ دی، اور وہ آخرت میں قبر میں چلا گیا اور کچھ ساتھ میں نہیں لے گیا، نہ آگے کچھ بھیجا، نہ کچھ آخرت کے لیے تیاری کی. جی.
وعن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألهاكم التكاثر؟ قال يقول ابن آدم مالي مالي؟ قالوا هل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو فأبليت.
حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے والد سے فرماتے کہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے سورہ الہاکم التکاثر، کہ تکاثر زیادہ کمانے کو نے تم کو الہام میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، یہ زیادہ کمانے میں آپ غفلت میں پڑ گئے. اور یہ زیادہ کمانا، جب آدمی زیادہ کماتا ہے تو پھر وہ دین کے کاموں سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے، تلاوت سے، احکام شریعت سے وغیرہ. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے کچھ مرید تھے، مالدار، بہت مالدار، بہت کافی کماتے تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت سے کہ ہمیں اور بھی، جیسے زیادہ پیسے آئے اب اور بھی فیکٹری کھولے، اور بھی کمائے، امپورٹ ایکسپورٹ بزنس کرے وغیرہ. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ جتنا تم کماتے ہو وہ تو تمہارے لیے کافی ہے، اور جب تم زیادہ کمانے لگو گے تو میرے پاس کم آنے لگو گے. جب زیادہ کمانے کی فکر ہوگی تو پھر شیخ کے پاس، مسجد میں جانا دین کے لیے آدمی کے پاس فرصت نہیں ہے. اور فرمایا جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جتنے آدمی قربانی کرتا ہے اللہ کی مہربانی اتنی اس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ آدمی جو ہے وہ زیادہ کمانے میں، اس زیادہ کمانے کو، زیادہ کمانے نے اس کو الہام میں ڈال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم، ابن آدم یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس کو اپنا مال بہت پسند. یا آدمی کہتا ہے میرے لیے کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. ہر مالدار، ہر آدمی کہتا ہے، دوسروں کو دیکھ کہتے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی اپنے مال کی فکر، اپنے حالت کی فکر ہوتی ہے. قال وحلک ابن آدم الا ما اکلتا، اور تیرے لیے اے ابن آدم صرف وہ ہے جو تو نے کھایا، فافنیتا، اس کو ختم کر دیا، اس کو پاخانہ بنا دیا. کتنا اچھا کھانا تھا، بہترین سیب تھا، بہترین کیلا تھا، مینگو تھا، اور تم نے کھا کے اس کو، اس کی کتنی بری حالت کا، افنیتا، اس کو بالکل برباد کر دیا. او لبستا فابلیتا، یا تو نے پہنا اور اس کو پرانا کر دیا. کپڑا جو ہے آدمی پھر اس کو کتنے گندے کاموں میں پھر استعمال کرتا ہے بعد میں. یہ ہے آدمی کی حقیقت، یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اسمارٹ ہوں، بہت اچھا ہوں، لیکن جو اس نے کھایا اس کا پیشاب بنایا، اس کا پسینہ بنایا، اس کا پاخانہ بنایا. جو کپڑا پہنا اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، گندے کاموں میں پھر وہ کپڑے کو استعمال کر دیا. او تصدقت، یا تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خرچ کیا. فامضیت، تو نے اس کو آخرت کے میں پہنچا دیا. تو وہی آدمی کامیاب ہے جو یہاں استعمال کر کے ختم کرتا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت میں بھیجا تو وہ ہے، وہی ہے اس کے لیے. تو آدمی آخرت کے بینک میں جمع کرے، وہ اس کے لیے ہے، اور اس کو بھی یقیناً وہاں جانا ہے. اور دنیا کے بینک بھی بینک ہو جاتے، بینک کرپٹ ہو جاتے، تو اور اپنے سب پیسے ختم ہو جاتے ہیں دنیا کے بینک میں سے. کبھی ایسا ہوتا ہے پیسے چوری بھی ہوتا ہے، کسی آدمی کو آپ کا کریڈٹ کارڈ مل گیا، یا آپ کے وہ ودرو بینک سے ودرو کرنے کا کارڈ، اس نے سب پیسے نکال دیے، جب آپ گئے تو کچھ بھی نہیں. اور ایسے ہی کبھی آدمی بینک میں، انہوں نے تمہارا اکاؤنٹ کو فریز کر دیا، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم جاتے ہو نکالنے پیسے نہیں، تمہارا اکاؤنٹ فروزن ہے، تم کچھ نہیں لے سکتے ہو اپنے پیسے، اور دوسرا اس پر دادا گیری کرتے ہیں. جو ہوشیار عقل مند آدمی ہوتا ہے جو ایسے بینک میں پیسے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آخرت میں بینک میں پیسے رکھتا ہے، وہاں کوئی نہیں چوری کر سکتا ہے، کچھ نہیں. تو ہوشیار عقل مند آدمی وہ ہے جو بقدر ضرورت کپڑا استعمال کرتا ہے، پیسوں استعمال کرتا ہے، کھانے پینے میں وقت اور کھانا پینے میں کمی کرتا ہے، بقدر ضرورت کرتا ہے، اور زیادہ فکر کرتا ہے آخرت کا. تو یہ آدمی بہت کامیاب ہے. جی.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرب ولكن الغنى غنى النفس.
یہ حدیث بھی، سب حدیث ایسی ہے، یہ کہ سونے میں اپنے دل پہ لکھو، یہ صرف تختہ بنانے کی دیوار کے لیے یہ نصیحت نہیں ہے، اپنے لیے ہے. تو جنت کے سونے کے انک سے اس کو اپنے دل میں لکھو. لیس الغنا ان کثرت العرب، غنا مالداری، تونگری، ٹو بی ریچ، یہ زیادہ چیزوں سے کے اعتبار سے نہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے جتنا میرے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے مکانات ہیں، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، اتنا میری پراپرٹیز ہے، اتنے میرے انویسٹمنٹس ہیں، تو میں مالدار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اوتیت العلم الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مالداری، تونگری، کثرت عرض چیزوں کی کثرت سے نہیں، ولیکن الغنا غنا النفس، لیکن جو آدمی اپنے دل میں مستغنی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی چیز نہیں، اس نے اپنی ضروریات زندگی بہت کم کری. اب لوگ پیش بھی کرتے ان کو کہا میرے پاس ضرورت نہیں، تم رکھو ہماری طرف سے. حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم کی سب سے جہاں دارالعلوم شروع ہوا چھٹے کی مسجد، وہاں ایک کمرے میں اپنے بال بنا رہے تھے، وہ بال کاٹنے کی ضرورت تھی. تو اتنے میں ایک آدمی آیا مظفر نگر سے، اور اس زمانے میں سونے کے پیسے چلتے تھے، کوائن سونے کے، اتنے زیادہ دو ٹھیلی میں لے آیا کہ وہ خود اٹھا نہیں سکا، خادم کو لے آیا، اور وہ آیا اور حضرت کو پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں. تو حضرت فرمائے مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے مدرسے سے اتنی تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے ایک تہائی میں میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ایک تہائی میں خرچ کرتا ہوں دوسروں کے اوپر، اور ایک تہائی رکھ چکر چھوڑتا ہوں قربانی کے لیے، حج عمرہ کے لیے، جو بھی موقع ہو، تو مجھے تو کوئی ضرورت. کہا کہ آپ طلبہ پر خرچ کریں. کہا کہ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تم ہی خرچ کر دو طلبہ پر. وہ کسی طریقے سے حضرت نے قبول نہیں کیا. وہ آدمی مجبور ہو کر جب جانے لگا تو وہ دو ٹھیلیاں پیسوں کے حضرت کے جوتے میں ڈال دیے. جب حضرت باہر نکلے اور دیکھا تو اپنے خادم سے فرمایا دیکھو جب آدمی دنیا چھوڑتا ہے دنیا کیسے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور چلی آتی ہے، اور دنیا رسوا ہو کے آدمی کے پاس آتی ہے، اور جب آدمی دنیا کی طرف چلتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، اور دنیا کا کچھ تقریباً نہیں ملتا ہے سوائے رسوائی کی، ذلت کی. تو آدمی غنا نفس، استغنا دل میں کہ مجھے ہے میرے پاس الحمدللہ، اسی سے میں اپنا کام چلاؤں گا. اور اصول جو بوڑھے لوگوں نے بتایا اپنے خرچ کا، کہ جیسے کہ سردی کا موسم ہے اور تمہارے پاس ایک کمبل ہے، ایک لحاف ہے، تو پاؤ کو اتنا پھیلاؤ جتنا تمہارے کمبل تمہارے لحاف ہے، اس کی فکر مت کرو کہ اور بڑا مجھے لحاف ملے اور بڑی کمبل مجھے ملے، اس کی فکر نہ کرو، پاؤ کو سکر لو اپنے پاس کرو. مطلب کہ اپنا خرچہ جتنا تمہارے پاس ہے اتنے میں اپنے خرچ کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہم کیا فکر کرتے ہیں زیادہ پیسے، جہاں ہم ملازمت کرتے یہ ہمارے لیے پیسے کافی نہیں، ہمیں اور چاہے. کتنی دنیا میں اسٹرائکس ہوتی ہے اور کتنے وہ سب ہوتا ہے کہ اور پیسے اور پیسے، اس کی فکر کوئی نہیں کرتا کہ جتنا مل رہا ہے اتنے میں اپنے خرچہ کو پورا کرے. جو آدمی یہ اصول پر پابند رہے گا کہ جتنی میری کمائی اسی میں مجھے اپنا خرچہ پورا کرنا ہے، تو وہ آدمی بہت آرام سے رہے گا. اور جو آدمی اس کی فکر میں رہے گا کہ مجھے زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے، جتنا یہ لوگ دیتے وہ کافی نہیں، اس میں میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور مجھے ملنا چاہے، وہ آدمی ہمیشہ پریشان ہوگا. اور جو جتنا ملتا ہے اس میں قناعت کرتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے تو اللہ اس میں بہت برکت دیتا ہے. لوگ کو سمجھ میں بھی نہیں آتی بات کہ کیسے مسلمان جی سکتا ہے، اور خصوصاً مولوی، اس کی جو تنخواہ ہے کتنا مولوی کو ملتا ہے، بیچارہ کیسے یہ جیتا ہوگا. لیکن جو آدمی شریعت کے مطابق وہ اتنا آرام سے، جس کا میں دل سے آپ کو یقین دلا سکتا ہوں بہت مالداروں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے حالات سامنے آتے مشورے کرتے ہیں، ان کو ایک ذرہ برابر کوئی چین سکون نہیں، یہ صرف ظاہر کی چیزیں جو ان کے پاس ہیں، اور اس سے آدمی کو کبھی متاثر نہیں ہونا چاہے. اندر کی دل کا چین اور سکون یہ اصل چیز ہے. اور اللہ تعالی جو عزت دیتا ہے دل میں، جو اللہ تعالی عزت دیتا ہے تو وہ بھی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. مالداروں کے پاس جو دنیا کے پروفیشنز رکھتے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سب کچھ ہے، بلکہ یہ ہمارے مدرسہ کے شروع میں جب تعمیری کام برا تھا تو چندے کے لیے ہم نکلے، ایک کنٹری ٹاؤن میں ہم گئے، تو وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی جن کے سرجری بہت عالی شان، مکان، گاڑی، سب کچھ. اور یہ پھر دل میں بات آتی ہے، ہاں اچھی رقم ملے گی. لیکن جب ان سے بات کی تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میرا مکان بھی بانڈ پر ہے، وہ بینک کے لون پر ہے، میری گاڑی بھی، میری سرجری اور یہ جتنا اکوپمنٹ ہے، سرجری کتنا ماڈرن، یہ سب بینک سے قرضے پر ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے اتنا ترس آئے، میں نے سوچا کہ جتنا ہم نے ابھی تک چندہ کیا اس بیچارے کو، یہ زیادہ ضرورت مند ہے بیچارا. اور اس کے برابر کے دکان میں ہم گئے جہاں بجلی بھی صحیح نہیں، فکسچرز فٹنگز بھی دکان کے شیلفز وغیرہ، کاؤنٹرز بہت ایسے پرانا ہے، وہ ایسے لگا کہ یہاں کیا مل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، بہت بڑی رقم تھی. تو اس میں کئی چیزیں، پروفیشنز میں برکت نہیں ہے اور تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تجارت اور کھیتی باڑی فارمنگ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہری چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو. آپ لوگوں کے مکان میں جاتے ہو، ایک آدمی گیا ایک مالدار کے یہاں، اس کے بعد اس نے کہا میں کبھی مالداروں کے پاس نہیں جاؤں گا. پوچھا کیوں؟ کہاں میں گیا تو انہوں نے پوچھا مجھے کہ آپ گرم ٹھنڈا پیو گے، تو میں نے کہا گرم ٹھیک ہے. تو پھر مجھے پوچھا چائے، کافی، نیس کیفے، مائلو، 10 چیزیں گنوائی، تو میں نے کہا چائے ٹھیک ہے. تو مجھے پوچھا دودھ کے ساتھ بغیر دودھ کے، تو میں نے کہا دودھ کے ساتھ. تو پوچھا کہ گائے کا دودھ، اونٹنی کا گوٹ، بکری کا گوٹ، ملک پاؤڈر، کیا 10 چیزیں گنوائے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ میٹھا یا بغیر چینی کے، تو میں نے کہا میٹھا. تو انہوں نے کہا یہ چینی یا شوگر، وائٹ شوگر، براؤن شوگر، یہ وہ کیا آرٹیفیشل شوگر وہ جو ہے ٹوٹے، وہ 10 چیزیں گنوائے. تو ان کا میں نے کہا اس سے کرتے مجھے دودھ پلا دو، پانی پلا دو. تو ان کا کوئی حرج نہیں، فریج کا پانی یا ٹیپ کا پانی یا منرل پانی یا کتنے، وہ 10 چیزیں گنوائے. تو وہ تنگ آ گیا، کہا کہ اسے کرتے میں چلا جاؤں. تو کہا کہ کوئی حرج نہیں، کون سے دروازے سے، آگے کے دروازے، پیچھے کے دروازے سے، سونے کا دروازہ سے، چاندی کے دروازے سے، کتنے سارے، اسے کرتے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. تو کہا کوئی حرج نہیں، کہاں مرنا ہے، یہاں مرنا ہے، سوئمنگ پول کے پاس مرنا ہے، بیلکنی پہ مرنا ہے. تو جیسے ویسے کر کے جان چھرا کے میں آیا، اتنے مالدار ایک پیالی چائے پلانے کو تیار نہیں. اور ایسے سب، ایسے بہت سے مالدار لوگ، جو مثلاً وہ چندے کے لیے کئی لوگوں نے کہا، اتنے مالدار ہم نے سوچا بہت ملے گا، سب پلینز دیکھتے ہیں اور پوچھتے کتنے اینٹ استعمال ہوں گے، کتنے اکیل استعمال ہوگا، سب اتنے تفصیل سے، آخر میں ایک دعا تک بھی نہیں دیتے. پیسے تو کیا، ایک دعا تک بھی نہیں دیتے. تو یہ ہے دنیا والوں سے کبھی متاثر نہ ہونا. اور ہمارے شیخ نے فرمایا کبھی مالداروں کے پاس جانا پڑتا ہے، گشت میں جانا پڑتا ہے، مولوی کو جانا پڑتا ہے، وہ اپنا مرید ہے، یا کبھی مولوی کو چندے کے لیے. تو ہمیشہ جب مالداروں کے پاس جائے تو یا مغنی کا وظیفہ پڑے، تو ان کے مال پر کا تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تم مستغنی رہو گے. یا مغنی، وہ جو ہمیں استغنا دیتا ہے، اور مالداروں سے ہمیں کوئی لالچ اور کوئی امید بھی نہیں ہوتی. ہمیشہ جب ایسے جانا پڑتا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے ہیں، اور ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، لیکن ان پر ترس کھا کے، ان پر وہ سمجھے یہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دنیا کی چیزوں سے متاثر نہیں، وہ ان میں صفات نہیں ہوتے، ان میں وہ یعنی غریب پروری جو چیزیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہے، وہ ان کی نمازیں بھی کیسے ہوتی ہے. اور جو غریب آدمی ہوتا ہے دین، اس کے اندر بہت کچھ دولت ہوتی ہے. تو ایسے مالداروں کے پاس کبھی جانا پڑے تو یا مغنی کا وظیفہ پڑتے رہے. جی.
الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. رواه احمد والترمذي وقال هذا حديث قدير.
یہ فصل ثانی اس کی تفصیل تو سب آپ کے سامنے آ چکی کہ کون سے درجے کی حدیث فصل اول میں فصل ثانی میں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. یہ بھی بہت مؤثر طریقہ ہے بات پہنچانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے اور صحابہ سے پوچھا میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, یہ کچھ بہت اہم خاص باتیں ہیں میرے پاس کلمات, کون ان کو لیں گے؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ او يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ, پھر وہ اس پر عمل کرے خود یا دوسروں کو سکھائے کہ وہ دوسرے اس پر عمل کرے. اس میں دیکھو علم کی فضیلت کہ آدمی جو ہے عالم جو ہے وہ اس کا زیادہ وقت علم میں گزرنا چاہے, علم سیکھنے میں, سکھانے میں, مطالعہ میں, کتابیں لکھنے میں, لوگوں کو نصیحت کرنے میں, یہ کام عالم وہ اگر عابد بھی ہو مبارک, لیکن عامتاً عابد اور ہوتا ہے اور عالم اور ہوتا ہے, اور ایسے ہی ایک ولی جو ہوتا ہے بزرگ وہ اور ہوتا ہے, اور ایک شیخ جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, اور ہر ایک کا کام بھی الگ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ, وہ اس پر عمل کرے. عالم بنیادی دین کی باتیں تو وہ عمل کرے, یعنی اپنے فرائض واجبات سنت موکدہ, لیکن جو عالم آدمی ہوتا ہے اس کو اس کا زیادہ وقت علم میں گزارنا چاہے, پرہانے میں, وہ زیادہ تسبیحات ذکر اللہ وغیرہ اس میں نہیں, وہ پرہانے میں, یہ بہت بڑی چیز. تو اس کو سیکھے یا اس کو سکھائے کہ دوسرے عمل کرے. عابد جو ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عالم جو ہے وہ دوسروں کو پرکھتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے وہ علم کی بنیاد علم پر کہ ان کے پاس علم نہیں, جاہل ہے وغیرہ, ہمارے پاس علم ہے. حالانکہ عابد کو اس کی عبادت کے اوپر جانچو, وہ زیادہ علم نہیں رکھتا ہے, اب وہ بیان نہیں کرے گا, وہ بیان کی تیاری بھی نہیں کرے گا, اس کو سبق نہیں پڑھانا ہے, اس کو مطالعہ نہیں کرنا ہے, وہ عبادت کرے وہ اس کا حصہ ہے, تو وہ الگ ہے. ایک جو ہے شیخ جو ہوتا ہے وہ الگ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے, اور جیسے کہ کبھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ دوسرے کی علاج کرتا ہے, اگر وہ ڈاکٹر پورے دن مسجد میں بیٹھے رہے اور عبادت کرے, اب کون جو لوگوں کی دوا وغیرہ کرے گا, تو اس کو شیخ تو وہ کرے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ بھی پیتا ہے, لیکن وہ اچھا ڈاکٹر ہے, وہ دوسروں کو بتاتا ہے کیسے سگریٹ پینے سے بچے. تو یہ ایک فن الگ ہے. اور ایک بزرگ ہوتا ہے وہ دوسروں کی نصیحت نہیں کرتا ہے, دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا ہے, وہ خود بزرگ ہے, بہت عبادت کرتا ہے, تہجد کے پابند, نوافل کے پابند, ذکر اللہ کے پابند, تلاوت کے بہت پابند, لیکن وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا ہے. تو ہر آدمی کا فن الگ ہوتا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر کیا کہ یہ آدمی وہ خلیتا ہے اور وہ عابد عامل ہوتا ہے, خود عمل کرتا ہے, یا وہ عامل دوسروں کو بتاتا ہے, دوسروں وہ چیزیں. لیکن ہر آدمی جو بنیادی چیزیں ہیں, فرائض واجبات سنت موکدہ, اس سے کوئی مفر نہیں, وہ تو ہر آدمی کو کرنا چاہے, لیکن باقی جو ہے آگے اور بھی زیادہ ہر آدمی اس کے فن میں وہ آگے بڑھے. قلت انا یا رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو لیتا ہوں اور میں اس پر عمل کروں گا. یا دوسرا, حضرت ابو ہریرہ بڑے محدث تھے, کتنے 800 تقریباً ان کے شاگرد ہوتے تھے اور 5000 سے اوپر وہ ان کو حدیثیں پڑھاتے, جیسے کہ ہم پڑھاتے آج مشکات شریف کوئی پڑھاتا ہے, کوئی بخاری پڑھاتا ہے, کوئی ترمیزی, ان کا ذخیرہ تھا 5000 سے اوپر احادیث, اور ان کے تلامذہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم, خود بھی صحابی, جیسے کہ کوئی استاد اگر ہو اور ان کے تلامذہ, جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہو, لیکن ان کے تلامذہ خود ان کے ہم اثر, ان کے جو خود تھے, جو ان کی عمر کے, وہ تو بہت کمال کی چیز. تو حضرت ابو بکر رضی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی, صحابہ ان کے تلامذہ میں سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور روایت میں آتا ہے کہ مجھے یہی خیال تھا کہ آپ ہی اس کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ جو آپ کا حرص ہے حدیث شریف پر جو میں نے دیکھا, تو مجھے یہی خیال تھا اور امید تھی کہ آپ کہو گے کہ میں تیار ہوں. قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی, یہ بھی دیکھو کتنے پیار اور محبت سے, ایسے نہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے آپ لوگ کتنے دور استاد سے, لیکن پاس بیٹھے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیا. کتنی محبت, کتنی محبت, اور دل میں بھی کتنے وہ تعلق شیخ کے ساتھ اور اپنے استاد کے ساتھ, اور شیخ کا بھی برتاؤ اور دین ایسے ہی. الرحمن علم القرآن, تعلیم قرآن میں صفت رحمانیت, صفت رحم غالب ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے پیار اور محبت سے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا. فاخذ بیدی فعدنا خمسن, اور پانچ چیزیں مجھے بتائے, یا تو تم خود عمل کرو یا دوسروں تک پہنچاؤ. اور حضرت ابو ہریرہ نے پوری امت کو پہنچایا, اور پوری امت میں جو عمل کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے جو باتیں ہمیں پہنچی ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آدمی جتنے فضائل کے اور وظائف آئے, کوئی ایک آدمی کبھی سب نہیں پڑھ سکتا ہے. تو وہ اس لیے بھی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے منتخب کریں گے کہ آپ کا کام کتنا. مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے, اور فرق باطلہ پر بہت مہارت ان کو. وہ بعد میں پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, اور پھر وظیفہ بتانے میں تو یہ ہے, شیخ کامل وہ ہوتا ہے کہ سب کو یکساں ایک دوا نہیں دیتا ہے. پوچھا کہ تم کیا کرتے کام کرتے ہو, کہا یہ قادیانیوں کا تعاقب کرتا ہوں, شیعوں کا تعاقب کرتا ہوں. تو فرمایا کہ وہی تمہارا وظیفہ ہے, تم وہی کام کرتے رہو, تمہیں زیادہ اور وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ کام اس وقت اتنے ضروری بھی, اتنا ضروری بھی ہے اور اتنا اونچا کام کہ جو یعنی باطل نبوت کا وہ دعوے دار ان کے خلاف وغیرہ, شیعہ اہل بیت اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو کیچر اچھالتے ان کے خلاف, یہی تمہارا وظیفہ ہے. تو اس طریقے سے آدمی وہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں, اتق المحارم تکن عابد الناس, بچو تم حرام کاموں سے تم اللہ کے یہاں عابد الناس شمار ہوگے. یہ بھی دیکھو ہماری نظر میں کون, جو آدمی پوری رات تہجد پڑھتا ہے جو اشراق تک جا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. The beginning of the surah, Allah Ta'ala took a qasam, and then on that qasam, for the reason Allah took the qasam, habits, the worst of characteristics, Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam in a short while made such a great effort that he changed the aqidahs of the people, and tawheed, oneness of Allah Ta'ala came. And what a group of people, the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam prepared alayhi wa sallam. So where is on the one side, na'uzu billah, the condition of a mad person, and on the other side, a person who has got this great high and lofty status, and this will carry on till the day of Qiyamah. And throughout the world, azans are taking place, namazes are taking place, all the sawab is abounding to the BXFA. As Allama Abu Sayri rahmatullah Ali says, when they were still like in a race, they were still at the starting point, and Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was already at the winning point, the finishing point. So how high? So all these good characteristics, Allah's ibadat, tahajjud namaz, effort for deen, these were qualities. And time will prove who was on the right, who was on the wrong. And the world has seen clearly that there is no sign of Abu Jahl, of Abu Lahab, and of all the enemies of Islam. If the names are known today and we are taking their names, it is also the blessings of our Islamic knowledge and Islamic history doing it on Abu Jahl. And on the other hand, there is Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, where there is no end to the line of the people coming to make salatu salam. Everyone has this desire from every corner of the world that I can go for Umrah, Ziyarat, and I can be in front of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and I can be, who is it that will be on the right path, who is it that will be on the wrong path. So we all, the lesson that we take from here is that we should follow in the ways of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, which has been openly proven, not only from Quran and Hadith, but from clear history, that what a high position Allah has given to Nabi a life down to earth, but the very, very basics only, which we call a zahidana, a life of zuhad, a very simple down to earth life. Or if they want the then they were given the choice, if they want to live a comfortable life in this dunya, but then they will have to leave the nikah and they'll have to opt to go out of this reprimanded in the house, for example. If the daughter-in-law is reprimanded, a teacher reprimands a student, a sheikh reprimands a murid, then it's very possible the other people around start looking down on that person, that this person was shouted at, he was reprimanded at. So another Aisha radiallahu ta'ala anha, all the wives of Nabi alayhi salatu wasalam. So Allah ta'ala raising the position and wanting the best to come out. And that is really why reprimanding and shouting is done. When parents want the best to come out of their children, they shout them so that they can, the best can come out of them. Amal and obedience of Allah Ta'ala is also required. Those are the basic things. In fact, Nabi Ali Salatu Wasalam said, whoever has got taqwa, whoever he is, where he is the one who is the most closest to me. So, inna akramakum indallahi atqakum. The one who has got the most taqwa is that you feed him, that is completely different. So Allah says, for the wives of Nabi Ali Salatu Wasalam, we have prepared this great thing. And the great connection with the previous ayats is that they gave up the comforts of this dunya, that little extra allowance they asked for. In return, Allah gave them for eternity in Jannah, this great rosy tone. This is a very dangerous thing. Whether it's a housewife at home, and unfortunately our Muslim girls also who become secretaries, and they are trained like that. They speak in a very soft and a very musical tone. This is very dangerous, and this is totally against the teachings of Islam. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ for them, that he wants the best to come out of them, because they're going to live in eternity with his Nabi, with his beloved in Jannah. وَآخِرُ دَعْوَنَا.
You take part in dhikr. The students also in the madrasa, little while zikr take place. In our zikr is so important. Hadrat Shaykhul Hadith, Maulana Muhammad, zikr of Allah is not important. So important that if you don't get anyone to do it voluntarily, pay them, but have gatherings of zikr. Everywhere we will see the great barakat in our lives, our homes, our masjids, our khanqas, everywhere, if there is regular zikr. So we should take part in zikr regularly, inshallah.
Do cheeze wapas aa jati hai, wa yabqa wa ma'ahu wahid, aur ek cheez uske saath reh jati hai. Ye aap sallallahu alaihi wasallam ne ye haqeeqat bayan farmaye, phir uski tashreeh khud aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaye, yatba'uhu ahluhu wa maluhu, ke uske peeche chalte hain uske ghar wale. Khan poncha shukriya, ek qabr tak pahunchane walo shukriya. اب ہم آگے اس منزل سے تنہا ہی چلے جائیں گے. تو اس کے گھر والے بھی جاتے ہیں, وَمَعَلُهُ, پہلے زمانے میں اس کا مال بھی ساتھ میں لے جاتے تھے. تو اب تو مال اگر لے جائے تو کتنا خطرہ ہوگا, کتنا دفنا دیا, اب پورا قصہ بدل گیا. تو یہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, اور وَيَبْقَى عَمَلُهُ, اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ گھر والوں کو خوش کرنے کی کتنی فکر ہوتی ہے. شادی ہوتی ہے گھر میں تو سب کو خرائبنگ کرنا, تو سب میں ہم گئے اور مشہور تھے کہ بہت کنجوس آدمی, لیکن وہ شادی کے موقع پر جتنے لائٹس گھر میں کہا سب لائٹ کو جلاؤ,
کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس موقع پر آدمی ہر چیز کرتا ہے, کنجوس سے کنجوس آدمی, لیکن وہ بھی اس وقت خرچ کرتا ہے. لیکن خرچ سب کرتے ہیں, اللہ اور اللہ چیک رکھتا ہوں اور مال کیش جو ہے مجھے دے دو. تو اگر وہ ایسے بھی کرے یا مال چھوڑ بھی دے, کیا کام آ سکتے؟ مال کچھ کام میں نہیں آ سکتا ہے. ایک آدمی مدراس جنوب ہند ساؤتھ انڈیا میں, کسی نے ان کو سپر مارکیٹ میں دیکھا کہ ان کے گردن سے ایک چھوٹی سی, وہ کے اوقات بھی دفتر کے بالکل مقرر کہ یہ آدمی اتنا کماتا ہے, کیا کرتا ہے یہ پیسوں سے. تو ایک دن ان کے پیچھے پیچھے چلے, جب وہ اس نے پورا اپنا کام پورا کیا, کمایا پورا دن کا, تو وہ ان کے پیچھے چلے تو دیکھے کہ وہ شہر سے باہر جنگل میں جاتا ہے. وہاں ایک جھونپڑی تھی, جھونپڑی میں وہ اندر داخل ہوا, یہ باہر کا انتظام میں کرتا ہوں, رہنے کے سب انتظام میں کرتا ہوں, آپ یہ تکلیف نہ کریں. تو اس نے منظور کیا. وہاں گئے تو انہوں نے کہا تمہارے پیسے تو میرے پاس جمع, اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس تو رہوں گا, لیکن میرا جو کام ہے, پیشہ جو ہے, وہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں, یعنی ابھی تک مجھے بھیک تو ایسے ہی کیا. اور اس نے کہا کہ یہ پیسے میں کوئی بیواؤں کو دوں, ان کی خدمت کروں. کہا میں نے ان کو بیوہ کیا, جس نے ان کو بیوہ کیا وہ ان کو سنبھالے, یعنی اللہ نے ان کو بیوہ کیا, اللہ ان کو. تو کہا کوئی یتیموں کو دو, کہ میں نے ان کو یتیم کیا, اور جس نے ان کو یتیم کیا وہ ان کو سنبھالے. مدرسہ مسجد وہ میرے سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اب وہ بھی ساتھ قبر میں نہیں آئے گی, صرف عمل کام آئیں گے. ہوشیار عقل مند آدمی وہی ہے جو عمل سے کام لے اور عمل سے کرے, اور وہی اس کو کام آئیں گے اچھے عامہ. جی.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول
وہ دوسرے وہ کہتا ہے کہ بہت مجھے افسوس ہوا, تمہارے مال چوری ہو گئے, تمہاری گاڑی چوری ہو گئی. اپنی گاڑی کو جا کے دیکھتے ہیں, میری گاڑی تو سلامت ہے, یا خدا نخواستہ آگ لگ گئی, یا کچھ بچوں نے گاڑیوں کو سکریچ کیا, اور وہ دیکھتا ہے کہ میری گاڑی تو بچ گئی. وہ افسوس کرتا ہے, بیٹے کی گاڑی, بھائی کی گاڑی, اگر موت لکھی ہی ہے اور کسی کی جان لینی ہی ہے تو میری جان لینا, میری نواسی کی جان مت لینا. تو ایسے آدمی کہتا ہے. اور رات کو, جیسے کہ ہندوستان میں پہلے, اب بھی بہت دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گائے وغیرہ بیل وہ گھر کے ایک حصے میں کونے میں, پھر وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی تو اندر رہ گئی, میرے بچے اندر رہ گئے. دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا, ہم نہیں تھے ہم سے پہلے, لیکن جب ہم گئے تو اس کے نشانات ابھی ہر جگہ موجود تھے, بلڈنگوں میں سب. بہرحال ہمارے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ, جو بہت ضعیف تھے, جب یہ گا, ہر آدمی اپنی جان عزیز ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے دوسرے کی جان سے, اگرچہ وہ جتنا بھی کہے, بیوی کو کہے, ماں باپ کو کہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دل کے صاف تھے, انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے اپنے سے, اپنی جان سے زیادہ محبت ہے بنسبت آپ کے, اپنا مال نہیں ہے. تو اگر تم سچے ہو کہ اپنے مال سے تمہیں زیادہ محبت ہے تو آخرت میں بھیج دو, جس کو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علی نے بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا. جب آدمی اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے پیسہ, تو اس نے کچھ نہیں دیا, اس نے صرف اتنا کیا کہ اپنے ایک اکاؤنٹ سے اپنے بناتا ہے, وہاں کی تیاری کرتا ہے, اور یہاں دنیا کے اعتبار سے جتنا کم ہو اتنا یہاں ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے, باقی سب وہاں بھیجتا ہے. اور وہاں سب کو جانا ہے قبر میں, آخرت میں. جس نے وہاں سب اپنے آگے بھیج دیا وہ آدمی کامیاب ہے. یوں آتا ہے کہ ایک آدمی سیدنا ابو ہریرہ دین کا بھی خیال رکھتا ہے, سب آخرت میں بھیجتا ہے. یہ آدمی جب وہاں پہنچے گا تو سب کچھ, اور کتنا افسوس ہوگا اس آدمی پر جس نے سب پیچھے چھوڑ دیا, اور مرنا تو ہے ہی, اور اپنا سب پوری زندگی کی کمائی یہاں پیچھے چھوڑ دی, اور وہ آخرت میں قبر میں چلا گیا اور کچھ ساتھ میں نہیں لے گیا, نہ آگے. شیخ رحمت اللہ علیہ کے کچھ مرید تھے, مالدار, بہت مالدار, بہت کافی کماتے تھے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت سے کہ ہمیں اور بھی, جیسے زیادہ پیسے آئے اب اور بھی فیکٹری کھولے, اور بھی کمائے, امپورٹ ایکسپورٹ بزنس کرے وغیرہ. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ جتنا تم کماتا, اور تیرے لیے ابن آدم صرف وہ ہے جو جو تو نے کھایا فافنیتا اس کو ختم کر دیا، اس کو پاخانہ بنا دیا. کتنا اچھا کھانا تھا، بہترین سیب تھا، بہترین کیلا تھا، مینگو تھا، اور تم نے کھا کے اس کو اس کی کتنی بری حالت کا افنے تھا، اس کو بالکل برباد کر دیا. اور لبس طرح کے بینک میں سے کبھی ایسا ہوتا ہے پیسے چوری بھی ہوتا ہے، کسی آدمی کو آپ کا کریڈٹ کارڈ مل گیا یا آپ کے وہ ودرو بینک سے ودرو کرنے کا کارڈ، اس نے سب پیسے نکال دیے، جب آپ گئے تو کچھ بھی نہیں. اور ایسے ہی کبھی آدمی بینک میں انہوں نے تمہارا اکاؤنٹ کو فریز کر دیا کہ انک سے اس کو اپنے دل میں لکھو. لیس الغنا عن کثرۃ العرب، غنا مالداری، تونگری، ٹو بی ریچ، یہ زیادہ چیزوں سے کے اعتبار سے نہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے جتنا میرے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے زیادہ دو ٹھیلی میں لے آیا کہ وہ خود اٹھا نہیں سکا، خادم کو لے آیا اور وہ آیا اور حضرت کو پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں. تو حضرت فرمائے مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے مدرسے سے اتنی تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے ایک تہائی میں میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ایک تہائی میں خرچ کرتا ہوں، تم کو اتنا پھیلاؤ جتنا تمہارے کمبل تمہارے لحاف ہے، اس کی فکر مت کرو کہ اور بڑا مجھے لحاف ملے اور بڑی کمبل مجھے ملے، اس کی فکر نہ کرو، پاؤ کو شکر لو اپنے پاس کرو، مطلب کہ اپنا خرچہ جتنا تمہارے پاس ہے اتنے میں اپنے خرچ کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہم کیا فکر کرتے اس مطابق، وہ اتنا آرام سے جس کا میں دل سے آپ کو یقین دلا سکتا ہوں، بہت مالداروں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے حالات سامنے آتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ان کو ایک ذرہ برابر کوئی چین سکون نہیں. یہ صرف ظاہر کی چیزیں جو ان کے پاس ہیں اور اس سے آدمی کو کبھی متاثر نہیں ہونا چاہے. اندر کی دکان میں ہم گئے جہاں بجلی بھی صحیح نہیں، فکسچرز فٹنگز بھی دکان کے شیلفز وغیرہ کاؤنٹرز بہت ایسے پرانا ہے، وہ ایسے لگا کہ یہاں کیا مل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، بہت بڑی رقم تھی. تو اس میں کئی چیزیں، پروفیشنز میں برکت نہیں ہے اور تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تجارت اور کا کوئی حرج نہیں. فریج کا پانی یا ٹیپ کا پانی یا منرل پانی یا کتنے وجہ سے چیزیں گنوائیں، تو وہ تنگ آ گیا، کہا کہ اسے کرتے میں چلا جاؤں، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں، کون سے دروازے سے، آگے کے دروازے، پیچھے کے دروازے سے، سونے کا دروازہ سے، چاندی کے دروازے سے، کتنے سارے، اس سے کہ مغنی، وہ جو ہمیں استغنا دیتا ہے. اور مالداروں سے ہمیں کوئی لالچ اور کوئی امید بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جب ایسے جانا پڑتا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے ہیں اور ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، لیکن ان پر ترس کھا کے، ان پر وہ سمجھے یہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ فصل ثانی، اس کی تفصیل تو سب آپ کے سامنے آ چکی کہ کون سے درجے کی حدیث ہے، فصل اول میں، فصل ثانی میں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ بھی بہت مؤثر طریقہ ہے بات پہنچانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی دین کی باتیں تو وہ عمل کرے، یعنی اپنے فرائض، واجبات، سنت موقعہ، لیکن جو عالم آدمی ہوتا ہے اس کو اس کا زیادہ وقت علم میں گزارنا چاہے، پرہانے میں، وہ زیادہ تسبیحات، ذکر اللہ وغیرہ اس میں نہیں، وہ پرہانے میں، یہ بہت بڑی چیز. تو اس کو سیکھے، دوسروں کو بتاتا ہے کیسے سگریٹ پینے سے بچے، تو یہ ایک فن الگ ہے. اور ایک بزرگ ہوتا ہے، وہ دوسروں کی نصیحت نہیں کرتا ہے، دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا ہے، وہ خود بزرگ ہے، بہت عبادت کرتا ہے، تہجد کے پابند، نوافل کے پابند، ذکر اللہ کے پابند، تلاوت کے بہت پابند، لیکن وہ دنیا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، خود بھی صحابی، جیسے کہ کوئی استاد اگر ہو اور ان کے تلامذہ، جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہو، لیکن ان کے تلامذہ خود ان کے ہم اثر، ان کے جو خود تھے، جو ان کی عمر کے، وہ تو بہت کمال کی چیز. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چیزیں مجھے بتائے, یا تو تم خود عمل کرو یا دوسروں تک پہنچاؤ. اور حضرت ابو ہریرہ نے پوری امت کو پہنچایا, اور پوری امت میں جو عمل کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے جو باتیں ہمیں پہنچی ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آدمی جتنے فضائل کے اور اس طریقے سے آدمی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں, اتق المحارم تکن عابد الناس, بچو تم حرام کاموں سے تم اللہ کے یہاں عابد الناس شمار ہوگے. یہ بھی دیکھو ہماری نظر میں کون, جو آدمی پوری رات تہجد پڑھتا ہے, جو اشراق تک جنس چلڈرن دے دا وائفز چلڈرن, دس از ویری ویری ڈینجرس. یو لک آفٹر دیم, اللہ ول گیو یو جنت ان دس ورلڈ آلریڈی. That Jannat will come on its time. But in this world, Allah Ta'ala will give you Jannat. So anyway, so these wrong beliefs are very dangerous. And we don't know how they creep into a community. Many get it. But if it was contagious, everyone should get it. Eh? Yeah, but that is not the case. And also, where did it start from? Where it started? Hakim Yusuf of Hekwat Rahmatullah Ali gave a very beautiful explanation of this. He says, it's not the disease that is contagious, it is iman. They didn't have amal. Eh? And with regard to poor, we call them poor people because they didn't have iman. One rich man told his son from the city, I want to take you out to the countryside and see how the poor people live in the countryside. So they went, they lived there for 2-3 days with the people in the village, in the country. Don't share their heart also. Whereas if you go to the villages, you will be shocked to see the man has got 4 wives and 4 huts around. And they're all living like one family. Yeah, without a second wife also, the hearts are split. So we are living a poor life. So anyway, لا عدوى ولا قيا. We can't look down upon even a pig, we can't look down. Allah made it. But it is haram for us to consume, and our elders, Allah reward them, they put that evil in our hearts so we stay away from the pig. But today we're using almost everything of the pig, but we hate the pig. And we were not supposed to hate the pig. We were supposed to stay, cat runs across the road, and then we think accident is going to take place. That cat running across the road got nothing to do with accidents. It's in the hands of Allah tabaraka wa ta'ala. The cat is meowing at night, and we think that in the morning, we will definitely get news somebody has passed away. The meowing of the cat has got no control of going to come because of that. But if you talk in the positive way, this is all superstition. Don't even ever worry about it. And Allahu Akbar, Allah has given us such remedies. Read, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. You got that wahm in you, that I think the superstition, read, Allah will protect you. Bismillah, a million times. You don't mean exactly a million or exactly a thousand. How many times I told you? So much I'm telling you. Over and over I'm telling you. Like that, 70. So it's a huge amount of people. These are those people, yeah, in this hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ, who don't believe in any superstition. In tawakkul and bharosa on Allah ta'ala. Tawakkul, we have to understand also, very important to understand what is tawakkul. To trust on Allah ta'ala. One group of Sufis, and that is ghalba-e hal, that is, they were overtaken by a condition, and they said tarke asbab, that you don't use asbab, that is the Allah's hand from behind. Trust in Allah, but use the asbab. All the ulama, asbab they use. So to use permissible ta'weez is also asbab. To use permissible medication is also asbab. To you go open a shop and earn is asbab. To job is asbab. Whatever means legal, halal, this all permissible. But don't sun in the evening. But you prescribe after fajr. Get him to make fajr. Not that the person is he carries on what is evil lifestyle. No namaz in his life. Doing haram business, earning haram, everything doing wrong. TV in the house, everything, no namaz in his life. And now he believes and he has to have yaqeen that there's 10 persons in the ward, 14 beds in the ward. Doctor makes his routine checkups. He comes, he checks. One patient, he increases his medication.
Another patient, he decreases his medication. Another one, he leaves him. Another one, he discharges. Another one dies in that ward. All of them are sure diabetic patients. But everyone can just imagine, Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam taught Iman to a young boy, Hazrat Anas radiallahu ta'ala, who was perhaps 9-10 years that time. And he said, Ya Bunayya, idha sa'alta fas'alillah. Whenever you ask anything you want, ask only Allah ta'ala. Don't ask of anyone. Wa idha sta'anta fas'ta'anta. That anyone can help you, anyone can harm you. Everything is written by Allah tabarak wa ta'ala. In another hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Al-mu'minu al-qawi khayru wa ahab ila Allah min al-mu'mini al-da'if. That a strong mu'min is better and more beloved to Allah than a weak mu'min. You got the flower, otherwise it can go bad. Worms can come in that flower. Rains can come and water can destroy it. What all other conditions, that flower, somebody can steal it. It can go bad, whatever. So you put your trust in Allah. So asbab you use, there is no harm in asbab. But don't put your trust in asbab. So that is a very big bayan, and you tell him insurance is haram, etc. He listens to you, he cancels his insurance, and there he meets up with an accident, and what Allah has written is going to happen. He will lose his iman. So Mufti Sahib said, for him, let him commit guna, but keep his iman. Iman is more valuable. So he wrote to me in a letter, and he said, whenever you give a bayan, the level you find the people in, don't push them down there. From that level, take them further on. In other words, a person is only making Jummah namaz. Or you know, in one community, they only make Jummah, only they come for Maghrib. Oh, you people all going to Jahannam. You must one namaz. You're a kafir. But then you made him stand up again. You helped him out. Take this loan, 5 years loan, interest free, don't worry. You get yourself back on your feet. And when you're ready, you pay me back. That is what is called a good mu'min. So this is how a person should be. So, wafi kulli khair. And khair there is in everyone. Either sta'anta fasta'in bi. To go to university, don't become helpless and give in to her. Be strong, and then try and explain to her. Tell her to become an alima. Tell her to sit at home. Allah will give you your rosy. Your sabab of taking rosy for a girl is at home. Allahu Akbar. How beautiful Islam is if we understand Islam. That no woman is responsible to feed anyone. So her expense is zero. So therefore in inheritance, Allah gave her half what the man get. Man is responsible for his own expenses, for his wife and his children also. A brother has to see to his family and to see to his sisters also. To see to his mother also. The father has passed away. So he has got to say, Masha Allah, wa ma qaddar Allah. And there is great, great goodness in this when a person says, like for example, any difficulty comes, our Shaykh Rahmatullah Jazawmullah Khair explained that most of us do half what we have to do. When any difficulty, somebody has passed away, anything difficulty, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Give us the correct aqidah of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, and the aqidah of ulama'i Dioban, which Allah has preserved so well. May Allah give it. And together where we read du'as, one very important du'a we should read also for our iman. Amen to billah. In which context it was said? No, some joke book. We don't need jokes in our lives. But the moral which is with it, in which context it said, and which moral was taken out, that is important. So that also. Then, mashallah, his brother Maulana Imran said that all the points of the bayan on knowledge, which Bhai Yusuf also all distributed everything. Then, mashallah, Bhai Yusuf is doing a very good job. So, all of us should have that. So, for that, all of us are not such that we can speak, we make bayans, or we have majlis. But there was one brother, kya naam hai? Pastor Cameron, pharmacist, Hazrat Kis. Shamsi sahab. After Fajr, it took me 5 minutes to get home. I saw it's already on there. And we also should go on the website and see what good. Now the ladies forum, ladies malfuzat, wonderful advisors for ladies are also on there. But many of us don't even know about it. We don't know the address of the website. We don't go on it when we have some time, and don't become ex-students also. So according to that, tell them to print so many kitabs. And then try and get it to every alim also. And then read it also. Whoever has read it, they say we read it a second time, and a third time, and a fourth time. And we just enjoy reading it. And it isn't just a report, it is a lot of great things. And who ulama Dioban are? Khanka. Are we giving somewhere else? Don't do that. What you are giving, Allah has given you, increase the amount you are giving. So try and make a commitment to give monthly also. Or to say this one kitab which is going to be printed, I take the full responsibility to have it printed. And then it will be, this is Sadqah Jariyah. Our share is most important. Allah guide us to righteousness, inshallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdihi. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب
إليك. اے اللہ ہمارے بچوں کو فتنوں سے محفوظ فرما. اے مولا جتنے لوگوں نے ہم میں سے کسی سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع رہا ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیے. اے اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرما دیے, ان کے بیماروں کو صحت یاب فرما دیے, جو بے اولاد ان کو نیک اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہے خزانہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے مولا اے کریم ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے, اور اے اللہ تو ہمیں بھی اپنا بنا لے.
Inshallah, we'll never be losers. Humul qawmu la yashqa bihim jaleesuhum. This hadith you know, and the incident you know, that this is such a nation, whoever comes to them, associates with them, that gathers with them, then he will never become rest. He will never be his hand. Out of shock, that person passed away there and there. He passed away there, right there in the qabr. One of the murids of sheikh, of the sheikh that passed away, he sees him in a dream, and the sheikh explains to him what has transpired, that he should take the body away from here and bury it. That murid asked him, but Shaykh, what will happen now to this person? What will happen now to this person? Subhanallah. Befriend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and befriend the believing people, then these are the jamaat of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will remain dominant at all times. So Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam tell us that we know who are our friends, and we should identify our friends, and we should not mingle, go beyond. Islam is such a beautiful religion. Yes, we can deal with the kuffar. We can. وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. But he is my brother and he is my friend. And in the companion, some riwayas were over. لَهُ أُخْوَةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ. For him is the brotherhood of Islam and the love of Islam. And Allah Ta'ala has taken your companion, meaning Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as a khalil. One riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, throughout Nubuwat, after passing away, inshallah, on the day of judgment, at the Holy Qusr, and inshallah, in paradise, this was a friendship. And this friendship was based on the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the thing he likes most? Oh Rasulullah, to look at you, to sit before you, and oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to smell my wealth before you. Allah subhanahu wa ta'ala, give us the jazbah that together we adopt, and so that we adopt good friendship for ourselves and for our children as well. And especially these gadgets here, we ensure that they are not destroying us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Since Yawm al-Jumu'ah we are discussing the various branches of deen, we will now terminate with the fifth branch of deen, which is akhlaq. Allah tabaraka wa ta'ala mentioned in the Quran to you. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala was a very intelligent young girl at that time as well. So immediately she picked it up. So she heard that these people are not making salam. They're saying death be upon you. So she responded to them and she said, Wa alaykum as-salam wa al-la'na. That may death be upon you people as well, and may the curse of Allah ta'ala be upon you. They are cursing Nabi alayhi salam, but Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, Mahlan ya Aisha, mahlan, hold it, O Aisha. Wa ajwada an-nas. When it came to generosity, when it came to sakhawat, there was no one more generous than Nabi alayhi salam. So much so that in the vocabulary of Nabi alayhi salatu wasalam, the word no never existed in the vocabulary of Nabi alayhi salam. One poet, he beautifully explained this. He said, Law la tashahuduhu, lakana la'uhu na'amu. Had it not been the word la, we have to say it, that verily in the body there's a piece of flesh. إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ. If this piece of flesh is correct, the entire body is correct. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. And if this piece of flesh is corrupt, entire body of a person is corrupt. And then Nabi alayhi salam explained, what is this? Ala wahi al qalb. This is the heart of a person. If a person does not realize that he is sick, these are blocked. To take treatment for that is only sunnah. If a person does not take the treatment, he won't be held accountable in the court of Allah Ta'ala. So it is not compulsory to take treatment for physical illnesses, but permissible. However, it is compulsory to take treatment for spiritual illnesses and rid oneself of these ailments. That it is farad, it is compulsory. A person, he treats as terminate with death. But the harmful effects of spiritual illnesses remain in the year after. This our Hazrat beautifully explains that your physical illness, the moment a person leaves the world, it's end. There's no more pain any longer. But a person for his spiritual illnesses, the problem only starts when a person leaves the world. And that remains by remaining in the company of a spiritual guide. So when they were gone under the blanket, he's eating chocolates. So here a person will have to follow the prescription of the sheikh, then only will a person be remedied. Number five, a person will attain their du'as. This is the greatest thing. We heard this yesterday also, that how great are the du'as of our mashayikh. Miracles happen with the du'as of our mashayikh. Together with effort, one should make du'a to Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil kareem amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستريلايز دي فولينج اند دي رونج اند دي ريجريتد سو اول اوف ذم وينت تو ذا فورست اول ذا مين ذا وومن ذا تشيلدرن اول ذا انيمالز اند هي ميد سنسير توبة اند هي بروت إيمان. So, within that time, Yunus alayhi salatu wasalam saw that punishment that was about to come upon them. And then after Allah subhanahu wa ta'ala had mercy upon them, إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. And before that, Allah mentions in Surah Yunus, لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا أَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. When those people brought iman, كَشَفْنَا أَنْهُمْ, we removed from them عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, that azab of disgrace in this very worldly life. So now Yunus alayhi salatu wasalam goes to Numat, that when he dives into the ocean, he called out in the darkness. And Allah subhanahu wa ta'ala instructed a certain fish to swallow Yunus alayhi salatu wasalam, not as food, and was given instructions not to cause any harm, physical harm to Hazrat Yunus alayhi salatu wasalam. So he called out in the darkness. Allah says, in this way, we will grant salvation to the believers as well. So each person who reads his wazifa, it is a very, very powerful wazifa. And Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi has mentioned, it is the practice of our kabirin, our elders, that any time of difficulty, whether it is individually, collectively, then they should recite this wazifa. Abu Bakr radiallahu by Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. That, oh Allah, I have wronged myself greatly. So a person might ask, that we are reading the best of ibadat, that is salah. So what zulm did we commit? What wrong did we commit? The ulama explained that instead of using this ears, listening to good, listening to Quran, we listen to music of ghibat. Similarly, this tongue, we use it in the wrong avenues. So we are using all these things, what is designated to earn the pleasure of Allah, we use it in the wrong purpose. So this is zulam of Tabuk. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهُمْ أَنفُسُهُمْ, that they found their life, they very, very constricted, very restricted. Life became very, very difficult. And what is this sin? وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam said, this guna, it disturbs the soul. Some gunas we are committing. So a person reads this dua, inshallah, we have so much of benefit. And similarly, respected brothers, with regards to the zulam, that the ulama explained that one is zalim. The word zalim is mentioned in the Quran al-Kareem. The one who does wrong to himself. Allah says, no problem if you are zalim. Oh Allah, make every aspect of my life noor. Every limb of mine, make it an embodiment of noor. Because it should not happen that we are exposed to dhulumat on the day of Qiyamah. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us this noor. And then how you get this noor? Allahu waliyu alladhina amanu yukhriju min al-dhulumati ilan noor. That we become the...
Awla an kataballahu alayhim al-jala'a la'adzabahum fi al-dunya walahum fi al-akhirati azabun nar. In the previous ayats we read that how the Jewish people broke their treaty with Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, and then as a result and punishment of that, Nabi sallallahu alayhi wa sallam told them, at that time he was a very small boy, he told their father that you people, we are sending you away from Israel, from Palestine today, but you will come back here one day, not today, not tomorrow. But the day when your Jummah namaz, how much crowd you get at Jummah, your Fajr is full like that. That will, like that it should have happened to them. The winds that came and destroyed the nation of Ad and Thamud, all that should have happened to them. And also, this was with the Bani Nadir. The Banu Qurayza was spared at this time, but at a later time, because of their treachery, all their men were also killed. And that punishment came. Or jo koi mukhalif hua Allah se, to Allah ka adab sakht hai. And whoever opposes Allah Ta'ala, then Allah's punishment is very severe. We admit we are weak, but we must make effort that we become strong also. We also become those Muslims who don't only oppose the commands of Allah, but in front of your eyes. And now you can realize that this is not something to depend upon. That you are standing and watching and you can do nothing about it. And on the other hand, it was that they must come out and fight the Muslims. So that they don't just stay in there, stay hiding away, but they come out and fight the Muslims. So for that, so وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ رسوہ کرے نافرمانوں کو. And this was one punishment also. Allah says, in order to humiliate and disgrace these non-believers, these wrongdoers. Because now they see with their own eyes what they depended and what they thought was their possessions. They did not fight with their horses they went in, neither with their camels did they fight. Then that is called faith. And ghanimat is where the Muslims fought the non-Muslims. They won the battle and the booty of war came to the Muslims. That is called ghanimat. There is great detail about this, which is all written in the kitabs of fiqh. That the people, whoever it was about smoking, etc., they don't smoke. But he wasn't listening, so I stopped. So the other one said, he didn't stop smoking, but you stopped reminding him. So one another was very happy, but in a suitable way. Otherwise, today people also, when you keep on, they call it, you are nagging at us, husband and wife.
There mustn't be wrong beliefs in his heart. Today there is also a very serious thing, that Qadian is making the effort, more than that Shia is making the effort, Salafi is making the effort, modernism that's overtaking the world, and in all these dunya's places, all these things that are happening to our hearts and our children's hearts are the illallah. Allah is the doer. La alikum Allah Rabbukum. That is Allah. And control is your Rabb. Everything is in His hand. Trust fully in Allah Ta'ala. We're going in all different things. We're going into church things, their ways of things of doing. And behind the church is satanic things. And we are following all those things. And remember that I acted stupid. I say, what does faith healing mean? He says that a person comes in a wheelchair, he's paralyzed, he can't walk. After that, you see, he starts walking. And what else? A blind person comes. He's there. So I say then, I don't think we need any more hospitals. We don't need any more doctors. Faith healing will solve all the problem. We don't need that. Then he says, yeah, you got a person in a village in India who was a gangster, mafia, doing all the wrong things. He came to the Imam Sahib in a small little village and he said, give me ta'weez for barakat in my business. And he's a gangster, big mafia, and he wants barakat for that. Imam Sahib said, he's a catch-22 situation. If I don't give him ta'weez, and then all are gone to the farms, they came back, all are sleeping, very quiet. He went house to house. And they knew him as that gangster and mafia, but now with a new disguise form, blue topi, he's now a different gangster now. And as he just spoke to them and made the skill, everyone, without questions, all in the masjid, everyone, by Zohar time when they came, Imam Sahib is, and we are all just watching, and we are good Muslims. Everything, we got a modern type of Islam. Where is the essence of it? So this is that wrong beliefs of our heart must go out, and we correct our beliefs. The fifth sign is الذي لا يكون في قلبه غلبة الشهوة التي تؤدي إلى النار. This banana has caused me a lot of problems. Please make dua that Allah must take away all these bananas. His duas used to be so powerful, all his bananas went. He went home again, the wife saw he's useless, he can't do it. He hasn't got anything, he's useless. So again he went 1 year, he said, I must only get my one banana there. So this said, I'll sort it out. Maulana explained to him, when you get married and in a halal way, you have your wife, then every time you cohabit with her, mix your use, be with her, you get the sawab of killing one shaheed. And Khan Sabra enjoy killing the kuffar. That's a big thing. So you say, oh, that is the sawab of your halal wife, that me, I'm a right of. I've got so much desire for woman and so much desire for haram that there's no chance for me. I'm a right of. Or where I work, the women that are all, how they dress, and when they come and talk to you, and the perfume they've got, and the way they make themselves up, and when they speak to you, they push their faces right in. And with today's technology, you can just plug into the cigarette lighter, it will lift up, the jack will lift up your car. And with the same, you can use another gadget, and it will loosen your balls also. Slowly, slowly, what comfort you will change. You won't even get short breath, though you're a heart patient. And you'll change your wheel nicely, and then you'll be on your way. So give us marks on this also, and see that how much am I influenced with porn today. And good people, one report we got in one major city, and that in that report they say first hand information, in a major city there is a brothel run by Muslims, and they say wealthy Muslim men, and nobody knew, it will be shown there everything. So to control ourselves as far as this. And then the fifth tafsir and the fifth test is the greatest of all, الَّذِي لَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ, that in his heart there is nothing and no one besides Allah. Your heart, Allah give you the heart, give your heart only to Allah Ta'ala. So what happened? He said, how could I go? Why? He says, no, he wouldn't give me. Then he explained, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, you go. When he went, 100 times more than what he expected, he gave him. So he was confused that you're your own wife, the daughter of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, just this little bit, and you were reprimanding and scolding her. And for me, you gave me so much. Aye nazar, tu aye nazar, dekhu jidar. This condition that in our hearts, and this is that zikr, and this is only not to make our zikr beautiful and a musical tone that we read the ashar, the poems, but the reality. And then when we say La ilaha illallah, take out dunya from the heart, take out this lust. There is a method, major thing which I would advise our friends from my experience that I saw, to have evil thoughts of other people, and especially of the ulama. You have evil thoughts no matter what that alim does, no matter who he is, but you have evil thoughts, you're destroying yourself. With any person, ghibat is so haram, and besides ghibat, or to us who speaks with the love of Allah, with that feeling of how people can come on deen, and that was what they were worried about, and they tried and get such speakers. And in such cases, you're not going to draw big crowds also. When we have to, we want more crowds, big crowds, etc. You will draw smaller crowds, but you are to put that in the khanqa. So much Hazrat was conscious of all these things. And many other things, Hazrat's will that he made out. He wrote clearly, this is my personal money, and in here there will be inheritance for my inheritors. This is that money, this is this money, this is this money. All those things he kept clear. So like that, all matters we have to try and keep it clear. Iman abadan ala taha sayyidil mursaneen. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم روح من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. We are alhamdulillah at this part of the year, the last day of the year 1437. Azan.